أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. نعمت الہی کے عنوان سے آج نویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. آج کی مجلس کی ابتدا میں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے جملوں سے ابتدا کروں گی. مولا دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جو پاک ہے، بلند ہے اور بارالحق تیری تسبیح ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے وہ سب تیری تسبیح کرتے ہیں. اور جو امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے، کائنات میں ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ سوال کریں گے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتی. دیکھیے تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تسبیح تکوینی. تسبیح تکوینی یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں خدا نے خلق کی ہیں وہ اس کے اشارے قدرت پر جس لیے اس نے خلق کیا تھا وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تسبیح تکوینی ہے. مثلا چاند و سورج خدا نے خلق کیا اور جو خدا نے ان کو جو راستہ مقرر کر دیا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، سورج و چاند و زمین کی حرکت سے دن و رات بنتے ہیں، موسم بنتے ہیں، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ تسبیح تکوینی ہے. چرند پرند درخت ہوا خدا کی ہر مخلوق جو خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہی ہے وہ تسبیح تکوینی کر رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے تسبیح لفظی، وہ جو میں اور آپ ذکر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا، جو بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لفظوں سے کر رہے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے تسبیح لفظی. اور کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح تکوینی بھی کرتا ہے، تسبیح لفظی بھی کرتا ہے. ہم تسبیح لفظی سمجھ نہیں پاتے، ہماری سماعتوں کی وہ حد نہیں ہے، لیکن جو کائنات کے امام ہوتے ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے کی تسبیح کو جانتے ہیں. جیسا کہ روایات میں ہے، کتاب آخرت ساز واقعات میں روایت ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے چند سوال کرنے ہیں. اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہماری پوری قوم، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. یہ پانچ افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا، ایک پینل تھا جو مولا علی کے پاس آئے تھے، اور یہ یہودی عالم تھے. اور یہ اس لیے آئے تھے کہ جو نشانیاں توریت میں ان کے پاس لکھی ہیں اگر ہمیں ان کا جواب مل جاتا ہے تو یقیناً یہ دین حق ہے. مولا علی کے پاس آ کے کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہمارا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آئے گا. مولا نے کہا پہلے قسم کھاؤ، تمہارے سوالوں کا جواب تو تمہیں مل جائے گا مگر قسم کھاؤ، پھر اس کے بعد اسلام قبول کرو گے. کہا ہم قسم کھاتے ہیں. کہ اگر ہمیں توریت کے حساب سے ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. مولا نے کہا پوچھو. مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے جب کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے, یہ جو اونٹ جانور ہے نا یہ خدا کی کیا تسبیح کرتا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اونٹ اپنی زبان سے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان من یرا ولا یرا, یعنی اللہ ذکر کس طرح کرے, سبحان یرا من لا یرا, وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اللہم العن من تارک الصلاۃ متعمدن, اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس پہ اپنی لعنت نازل فرمائے. یہ تسبیح اونٹ ہے. اب وہ یہودی عالم کہتا ہے اچھا بتائیے مولا مرغا کیا تسبیح کرتا ہے؟ آپ کی کتاب میں ہے نا کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے, تو یہ مرغا جو ہے یہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہے؟ مولا نے کہا یہ کہتا ہے سبحان من لم یلد ولم یولد, اللہم العن من قاطع الرحم. یہ تسبیح کرتا ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے خود کسی کو پیدا کیا جنا ہے, اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد. لم یلد ولم یولد. اللہم لعن من تارک الرحم, اور جو قطع رحم کرتا ہے اللہ اس پر اپنی لعنت نازل کر. کیا مولا یہ بتائیے یہ جو گھوڑا ہے سواری کا جانور یہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہے؟ ملائے کائنات کہتے ہیں یہ کہتا ہے سبوحن قدوسن اللہم لعن من مانع الزکات. یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے سبوحن قدوسن کہہ کے, حتی کہتا ہے جو زکات نہیں دیتا اللہ اس پر تو اپنی لعنت کو نازل کر. پھر وہ یہودی عالم کہتا ہے مولا یہ بتائیے جو گدھا ہے جانور سواری کا یہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہے؟ ملائے کائنات کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اور ان لفظوں میں کرتا ہے سبحان سخر لنا للعباد. اور جب اللہ کی تسبیح کر دیتا ہے کہ تمام عبادت گزاروں کا خدا وہ ہے, اور اللہ لعنت نازل فرما اس عورت پر جو شوہر دار ہوتے ہوئے بدکاری کرے, اور اس مرد پر جو بیوی کے ہوتے ہوئے بدکاری کرے. یہ تسبیح خدا ہے ان جانوروں کی. جیسے ہی مولا کائنات نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ایک بارگی پکار اٹھا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں اسلام لاتا ہوں. اور یہ پانچ افراد جو آئے تھے یہ اپنی اپنی قوم کے ہزار ہزار افراد کا نمائندہ بن کے آئے تھے. مولا کی زبان سے تسبیح سن کر کہ کس طرح جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ پورے کے پورے 5000 افراد اسلام کے دائرے میں آ گئے, اسلام مسلمان بن گئے. صلوات پڑھیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, مگر اس تسبیح کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو کائنات کے امام ہوتے ہیں, جن کو اختیار اللہ نے کائنات پہ دیا ہوتا ہے. اور روزانہ میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی فضائل آل محمد میں پیش کر رہی ہوں کہ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد. آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں قرآن پاک میں 15 سپارہ, اور 15 سپارے میں سورہ بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مجھے نہیں پتا مسلمانوں میں وہ لوگ جو امامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی عقل ان کو دعوت فکر کیوں نہیں دیتی کہ خدا قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور خدا بلائے گا. جب اس آیت سے متعلق ایک پوچھنے والے نے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, مولا حسین کربلا کے راستے میں تھے اور ایک شخص راستے کے دوران آ کے پوچھا مولا سے مولا یہ جو آیت سورہ بنی اسرائیل کی اس کے کیا معنی مفہوم ہے کہ خدا روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. مولا حسین کہتے ہیں امام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں وہ گمراہوں کے امام ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حق سے, اور ایک امام حق ہوتا ہے جو ان کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں بہشت تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے اپنے شیعوں سے تم اللہ کا شکر کیا کرو اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو. کہا کہ اس بات پہ، کہا اس بات پہ میدان قیامت میں جب ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہم رسول کے ساتھ ہوں گے، تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہم آگے آگے ہوں گے، اور تم یہاں تک کہ تم کو بہشت میں داخل کر دیں گے. تو امام کہتے ہیں تم لوگ اللہ کا کثرت سے شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تم کو امام برحق کے ساتھ پیدا کیا، امام برحق سے متوسل کر دیا، متمسک کر دیا. تو واقعاً امام کا وجود کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور یہ کائنات امام کے وجود کے بغیر باقی رہ ہی نہیں سکتی. ایک بہت خوبصورت مکالمہ، چھٹے امام کے شاگرد تھے ہشام ابن حکم، اور یہ ایک مرتبہ بصرہ گئے. بصرہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبید. یہ لوگوں کو غلط عقائد کی تعلیم دیتا تھا، الٹے سیدھے عقائد کی تعلیم، لوگوں کو حق سے گمراہ کرتا تھا. چھٹے امام کا شاگرد ہشام جب بصرہ پہنچا، جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا. جامع مسجد میں داخل ہوا، دیکھا یہی شخص جو عمر ابن عبید نام ہے، یہ بیٹھا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کو الٹے سیدھے عقائد بتا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. ہشام کہتے ہیں میں جا کے سامنے بیٹھ گیا، اور جو کچھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب ہشام مدینے آئے تھے نا، تو جیسے ہی چھٹے امام کے پاس آئے تو امام نے کہا ہشام تم بصرہ گئے تھے؟ کہا مولا. کہا تمہاری عمر ابن عبید سے گفتگو ہوئی تھی؟ کہا مولا ہوئی تھی. کہا ہشام ذرا مجھے تو سناؤ. اب ہشام کہتے ہیں مولا آپ کے سامنے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. مولا کہاں میری ٹوٹی پھوٹی زبان، کہاں آپ کا علم؟ مولا کہتے ہیں ہشام میں حکم دے رہا ہوں سناؤ. اور مولا کے اور شاگرد اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں روایت کیوں پڑھ کے سنا رہی ہوں، ابھی آپ کے سامنے اس کا نتیجہ پیش کرتی ہوں. جب مولا نے کہا ہشام سناؤ، اس سے تم نے کیا کہا تھا، اس نے تم سے سوال کیا کیا تھا؟ ہشام کہتے ہیں مولا میں مسجد میں گیا، یہ بیٹھا لوگوں کو غلط عقائد کی تعلیم دے رہا تھا، میں جا کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے اسے ایک بار بھی سوال کیا، میں تمہارے شہر کا نہیں ہوں، دور سے آیا ہوں، میں جو سوال کروں جواب دو گے؟ کہا ہاں میں دوں گا جواب، پوچھو کیا سوال ہے. اب بہت غور سے میرے بچے خاص کر بہت غور سے سنیں. وہ کہہ رہا آپ سوال اس نے پہلا کیا کیا ہشام نے عبید، عمر ابن عبید سے، تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے چہرے پہ آنکھیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کہا نظر آ رہا ہے جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. کہا بالکل ہی آنکھیں. کہا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، پہچانتے ہیں دنیا کو، نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. کہا اچھا تمہارے پاس ناک ہے؟ کہا کیسے انسان ہو تم، میرے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. کہا نظر آ رہی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. کہاں ہے؟ بالکل ہے. کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا چیزوں کو سن سکتا ہوں، پہچان سکتا ہوں اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے. کہا تمہارے پاس زبان ہے؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے میں بول رہا ہوں. کہا میرے سوال کا جواب دو. کہاں بالکل ہے. کیا کرتے ہو اس سے؟ بولتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، ذکر پڑھتا ہوں، اس طرح کے کام لیتا ہوں زبان سے. اب ہشام ایک ایک جسم کے اعضاء کے بارے میں سوال کرے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہیں، کیا کام کرتے ہو، سب چیزوں کا سوال پوچھتے پوچھتے آ گئے تمہارے پاس دل ہے؟ کہاں بالکل دل ہے، یہی دل تو ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے، اسی دل کی تو حکمرانی ہے جسم کی سلطنت پر، کیا مانتے ہو؟ کہاں بالکل ہے. کہا دل کا کیا کام ہے؟ کہا جب جسم کے اعضاء کوئی کسی کام میں فیصلہ نہ کر پائیں تو یہ دل فیصلہ کر دیتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. کیسے میں ذرا بچوں کو مثال سے سمجھا دوں، اگر سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے بہت اچھی کلر کی ہے، ہمیں نہیں پتا کھانے میں کیسی ہے، اب آنکھ کہہ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے چکھے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور دل کہہ رہا پتہ نہیں ہو نہ ہو، اب ہاتھ کر کھائیں چکھ لیں، جب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور دل نے کہہ دیا چکھ کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، فوراً انسان اٹھا لیتا ہے. تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے، جب جسم کے اعضاء میں کسی بات میں شک پڑ جاتا ہے تو یہ دل فیصلہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب سنیے، علم دین کی زبان میں اسے کہتے ہیں علم اصول. دو باتیں منوا کے تیسری کو بات منوانے پہ مجبور کر دینا، کیا سمجھ میں آ گیا دل کیا کرتا ہے؟ ہاں دل کیا ہے تو سب پر حکمرانی ہے. کہا جب اللہ ایک جسم کی سلطنت کو دل کو امام بنا کے رکھا ہے، دل کے بغیر نہیں رکھتا، یہ دل جسم کا امام بنا ہوا ہے نا، جو کہہ رہا سب آزاد کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ تم کیسے ہو جو امام کے قائل نہیں ہو؟ یہ امام کا وجود ہی ہے جو اس دنیا قائم ہے، کیونکہ رسول حتمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ.
اس میں رسالت مآب ارشاد فرماتے کی حدیث پڑھنے سے پہلے درمیان میں ایک جملہ کہہ دوں, کافی لوگ جو پہلے نہیں تھے اب آ گئے, کل عاشور کے دن یہ مجلس صبح 8 بجے شروع ہوگی, وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آسمان والوں کے لیے یہ ستارے جو آسمان پر ہیں نا, یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے, ایسے ہی میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. دنیا کو اگر رزق ملتا ہے تو میرے اہل بیت کے صدقے میں, بارش برستی ہے تو میرے اہل بیت کے صدقے میں, یہ پھول یہ فصل اگ رہی ہے میرے اہل بیت کے صدقے میں. دنیا قائم ہے امام کے وجود کی برکت سے. جب ہشام چھٹے امام کو یہ سنا رہے تھے نا, تو امام نے مسکرا کے پوچھا چھٹے امام سے, ہشام تم نے یہ باتیں کہاں پڑھی تھی؟ کہا مولا کہیں نہیں پڑھی تھی, بس دل میں آیا اور مجھے غصہ آیا کہ یہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑا ہے, تو میں نے وہاں بیان کرنا شروع کر دیا. چھٹے امام مسکرا کے کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ میں لکھی ہوئی ہیں, اور خدا اپنے مومن کے قلب پہ الہام کرتا ہے. جب جب ہمارے بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں نا, جب ایام عزا آتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں, یوں کیوں کرتے ہو, ایسے کیوں کرتے ہو, ماتم کیوں کرتے ہو, تو یقین جانیے سارے جوابات یہاں. ایک تو مجلس عزا کا یہ فرش درسگاہ حسینی, ہمارے بچے ان مجلسوں سے اتنا سیکھ لیتے ہیں اور مولا کی مدد ہوتی ہے الہام. میں نے آپ کو روایت اسی لیے پڑھ کے سنائی, کبھی مت گھبرائیے مخالفتوں سے, خدا دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہے ہیں, امام دیکھ رہے ہیں. میں چند دن پہلے مجلس میں آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی تھی, قرآن کی آیت ہے, ائمہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, رسول ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہے ہیں, نہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں, جب جب ضرورت پڑتی ہے مدد کرتے ہیں. چھڑے امام کہتے ہیں, ہشام یہ تمہارے دل میں جو کچھ آیا یہ خدا نے الہام کیا تھا, اور یہ صحیفہ ابراہیم و صحیفہ موسیٰ میں لکھا ہوا ہے. تو امام کا وجود اس کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے. اور عجیب بات یہ ہے, قرآن کی آیتیں موجود ہیں, احادیث معصومین موجود ہیں, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہم انسانوں کو, اور انسانوں ہی کو کم معرفت ہے امامت کی. کتنے لوگ ہیں جو امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں, قرآن کی آیت ہوتے ہوئے بھی, اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی انسان سوچتا نہیں امامت کا وجود ہے. مگر جو زمین و آسمان ہیں, یہ چرند پرند ہیں, یہ ہوائیں, یہ چاند سورج ہیں, انہیں امام کی معرفت ہے. کس طرح امام کی معرفت ہے؟ کتاب معجزات آل محمد کی روایت ہے, اور اس روایت کو عمار یاسر بیان کر رہے ہیں. عمار یاسر کہتے ہیں, ایک مرتبہ جو رسول اپنی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, عمار کہتے ہیں رسول خدا نے فجر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد تمام اصحاب بیٹھ گئے اور رسول سے گفتگو ہو رہی ہے, رسول سے سوالات کیے جا رہے ہیں, رسول جواب دے. جب سورج نکل آیا اور سورج تھوڑا بلند ہو گیا, رسول اسلام نے کہا مولا کائنات کو مخاطب کر, علی میرے پاس آ جاؤ. مولا علی بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے مولا آگے بالکل رسول کے قریب آ گئے. جب رسول کے قریب آ گئے, رسول نے مولا کائنات کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, اور رسول نے کہنا شروع کیا, یا علی کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو کے سورج سے کلام کرو. اب جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے, دیکھا دیکھو یہ ہر بات سے اپنے داماد کو فضیلت دیتے ہیں, کہیں ایسا ہو سکتا ہے سورج بات کرے؟ یہ کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. اور رسول اسلام کہہ رہے, علی کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے سورج سے کلام کرو. حکم رسول تھا, مولا کائنات کھڑے ہو گئے, سورج کی رخ کر کے کہا, کیف اصبحت یا خلق اللہ, اے اللہ کی مخلوق تو نے صبح کیسے کی, تیرا کیا حال ہے؟ مخلوق خدا ہے, چاند سورج سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے خلق کیا, کیف اصبحت یا خلق اللہ, اے اللہ کی مخلوق تیرا کیا حال ہے؟ اب سورج سے جواب آیا, مسجد موجود تمام نمازیوں نے سنا, سورج نے صدا دی, بخیر یا آخری رسول اللہ, اے رسول کے بھائی میں بخیر عافیت سے ہوں. پھر اب اس نے سورج نے کیا کہا مولا علی کو, یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شئین علیم, یہ جواب سورج تھا مولا کے کلام کرنے پر. رسول اسلام کہتے ہیں, علی ان لفظوں کے معنی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ مولا کائنات کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. رسول خدا کہتے ہیں, اے علی اس سورج نے تم سے کہا یا اولو, تمہیں یا اولو اس لیے کہا کہ اللہ پر ایمان لینے والے تم سب سے پہلے ہو, اس لیے کہا یا اولو, کہا یا آخرو اس لیے کہا. رسول کہتے ہیں, میرے غسل و کفن میں تدفین میں آخر تک تم رہو گے, اس لیے کہا یا آخرو. تو سورج نے کہا یا ظاہرو, اس لیے کہا. رسول کہتے ہیں, میرے تمام نبوت کے تمام رازوں سے تم باخبر ہو. تم پر ظاہر ہیں. اس لیے سورج نے کہا یا ظاہر ہو. پھر سورج نے کہا یا باطنو. اس کے معنی یہ ہے تمام علوم جو اس خدا نے اس دنیا میں اتارے ہیں وہ تمہارے باطن میں موجود ہیں. اس لیے اس نے کہا یا باطنو. اور سورج نے کہا یا من ہوا بکل شائن علیم. آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو علی تم ہی تو ہو. یہ قرآن کے تمام احکامات و فرائض, تمام آیت قرآنی کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے کیا متشابہ ہے, ہر چیز کے بارے میں آپ باخبر ہیں, کل کا علم آپ کے پاس ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں علی اگر مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہ ہوتا کہ نصارہ کی طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کہیں لوگ تمہیں بھی یہی نہ کہہ دیں, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا. رسول کہہ رہے ہیں وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک کو شفا کے لیے لے جاتے. صلوات پڑھیے بابا جی. کیونکہ تمام علوم ان محمد و آل محمد کی ذات میں موجود ہیں, اس لیے ہم قرآن سمجھتے ہیں تو بازو سے قرآن کے ذریعے, اپنے مولا و آقا کے ذریعے قرآن سمجھتے ہیں. میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے ذیل میں ہو رہی ہے. آج ایسے بھی پانچ منٹ دیر ہوئی, مجھے راستے میں اتنی رکاوٹ تھی کہ مجھے پہنچتے پہنچتے پانچ منٹ نکل گئے. اور آج جلوس اٹھے گا تو ویسے بھی گفتگو کو دس منٹ پہلے ختم کرنا ہے, تو بہت تیزی سے میں گزروں گی آیتوں سے. کل کی مجلس تک ہم 61 آیتوں کا خلاصہ جان چکے. میں نے آپ کے سامنے 61 سورہ رحمان کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا. آج آیت نمبر 62 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اور عجب خدا نے کہا من دونہما جنتان فبأی آلائے ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلائے ربکما تکذبان. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اور وہ دو جنتیں جو ہیں اس میں رہیں گے, تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان, مدہامتان کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں نے سوال کیا جناب رسالت میں آپ سے یہ دو جنتیں کیا ہیں. رسول اسلام کہتے ہیں جنت میں سب کے درجے برابر نہیں ہیں. کہا جنت میں دو سونے کی جنتیں ہیں, کن کے لیے؟ جو اللہ کے مقربین ہیں. کہا دو چاندی کی جنتیں اندر درجے بنے ہوئے ہیں, کس کے لیے؟ جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. شہداء کے درجے الگ ہیں, انبیاء کے درجے الگ ہیں, ائمہ کے درجے الگ ہیں. کچھ مومنین کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آل محمد کی زیارت, کسی کو مہینے میں ایک دفعہ, اور سلمان و مقداد جیسے ہر وقت پہلو میں بیٹھے ہیں. جیسے جس کے اعمال ہوں گے, جیسے جس کی جہاد ہوگا, چونکہ جنت جگہ ہے مجاہدوں کی, جنت جگہ ہے صابرین کی, جنت جگہ ہے شاکرین کی. جس جس کا جیسا شکر ہوگا, جیسا صبر ہوگا, جیسا جہاد ہوگا, اس کے ویسے ہی مرتبے ہوں گے. تو کہا رسول نے کبھی یہ نہ کہنا کہ ایک جنت نہیں, جنت کے اندر کتنے درجے ہیں, خدا نے کتنے درجے بنا رکھے ہیں. اب خدا کہتا ہے مدہامتان فبأی آلائے ربکما تکذبان. مدہامتان کیا ہے؟ یقین جانیے قرآن کو بیٹھ کے سکون سے ذرا پڑھیے, بھلے ایک صفحہ صحیح, جتنا غور و فکر سے پڑھیں گے نا عقل حیران رہ جاتی. اللہ کتنی باریک بینی سے اپنی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے. مدہامتان کیا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ کتنے درخت دیکھتے ہیں, درخت کتنے ہیں, اور میں اور آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کبھی کہ درخت کے پتے بظاہر سبز, جتنے بھی ہیں سبز درخت جو سبز رنگ کے ہیں, ہرے رنگ کے ہیں, مگر کسی کا ہلکا ہرا رنگ ہے, کسی کا گہرا ہرا رنگ ہے, کسی کا بہت لائٹ گرین کلر ہے, کسی کا بہت ڈارک شیڈ ہے یا نہیں ہے, ہے نا؟ لیکن ہم اتنا غور نہیں کرتے. اب اللہ کہہ رہا ہے مدہامتان, جنت کے باغ میں جو درخت ہوں گے ان کے پتے, وہ جو گہرا ہرا رنگ ہوتا ہے نا, جس پہ تھوڑا بلیکش تھوڑا سیاہی مائل ہرا رنگ ہوتا ہے, گہرے رنگ کے جو پتے ہوتے ہیں, خدا کہہ رہا ہے جنت کے درختوں کے پتوں کا رنگ یہ ہوگا. مدہامتان فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. پھر خدا اگلی آیت میں کہتا ہے فیہما عینان نزاحتان, فیہما عینان نزاحتان. اب اللہ نے پھر اس نعمت کو دہرایا, اس سے پہلے بھی آیا تھا تذکرہ پھر آیا, مگر وہاں صفت کچھ اور تھی, یہاں صفت کچھ اور ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ جنت میں چشمے ہوں گے پانی کے. جب پہلے لوگ ترجمہ کرتے تھے نا تو کہتے تھے نزاحتان کا مطلب ہے جب پانی میں کھولنے لگتا ہے نا پانی, تو پانی سے اچھلنے لگتا ہے نا, تو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ایسے چشمے ہوں گے جنت میں جو پانی اس طرح سے کھولنے والی حالت میں ہوگا. اب جب سائنس نے ترقی کر لی, اب جب ترجمے ہو رہے ہیں, اب جو تفاسیر ہو رہی ہے, تفسیر نمونہ میں ہمارے مجتہدین کے پینل نے بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں نزا خطان سے مراد یہ ہے جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جن میں فوارے ہوں گے. فوارے کا پانی چل رہا ہوتا ہے نا, آج سے سینکڑوں سال پہلے لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے, اب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اسے کہتے ہیں نا قرآن کے 70 باتیں ہیں, خدا امام زمان کا ظہور کرے جب ہم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم, جب امام زمان ظہور فرمائیں گے اور جب مولا قرآن کی تفسیر بیان کریں گے تو میں جانے کیا کیا راز پہ نہ آئے جو نظر آئیں گے. تو آپ سمجھ میں آیا سورہ رحمان میں خدا کہتا ہے فیہما عینان نضاختان, کہ کچھ ایسے چشمے ہوں گے جن میں فوارے ہیں. اور پھر خدا کہتا ہے فیہما فاکہت والنخل والرمان, اور ان کے باغوں میں نخل کھجور کا درخت, رومان انار, ان کے باغوں میں انار اور کھجور کے درخت ہوں گے. اب لوگوں نے سوال کیا مطلب سورہ رحمان میں یہ کھجور اور انار کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 محرم یا 3 محرم کی مجلس میں بیان کیا تھا جب آیتیں آئیں تھی نا, اللہ نے وہاں تذکرہ کیا تھا. تو آپ لوگوں نے سوال کیا علماء سے کہ یہ آخر اس نعمت کا تذکرہ دوبارہ کیوں ہے. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں پروردگار عالم نے دوبارہ تذکرہ اس لیے کیا ہے, ان میں کھجور اور انار ایک پھل گرم علاقے کا ہے, ایک پھل سرد علاقے کا ہے, ایک انتہائی شیریں, کھجور کتنا میٹھا ہوتا ہے, اور دوسرا رومان جو انار ہے تھوڑا ترشی مائل ہوتا ہے. اور پھر ملائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پھلوں میں وہ افادیت ہے, اپنے بچوں کو کھلایا کرو. مولا کا جملہ ہے کھجور انار کیوں, مولا کہتے ہیں کھجور انسان کو طاقت عطا کرتا ہے. اب جب آج سائنس نے ریسرچ کی نا, میں بھی ماں ہوں, ہم میں سے ہر ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کیا چیز نہیں پی رہے ہوتے, دودھ. اور ہم مائیں کتنے پریشان ہوتے ہیں دودھ نہیں پی رہے, ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں گی, جوان ہوں گے تو کیا کریں گے. ہم ساری ماں کی کوشش ہے بچوں کو دودھ کیسے پلائیں, ہے یا نہیں ہے؟ کیوں, دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے, وائٹامن ڈی ہوتا ہے. اب جب سائنس ریسرچ کر رہی تو پتا چلا کھجور کے اندر انتہائی میکسیمم کیلشیم ہوتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا آلٹرنیٹ رکھا ہے. مولا کہتے ہیں اپنے بچوں کو کھلایا کرو کھجور, کیوں, اگر وہ دودھ نہیں پی رہا تو اس کیلشیم کی کمی کھجور سے پوری ہو جائے گی. پھر مولا کہتے ہیں جو بچے جلدی نہیں بولتے بچپنے میں, ان کو انار کھلاؤ, وہ جلدی بولیں گے, وسوسے شیطانی سے بچیں گے. اور آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے, ہیموگلوبین کی اگر کمی ہے, جسم میں خون کی کمی ہے, انار دیجیے, کھجور دیجیے. تو کہا علماء تفاسیر نے کہ ان میں اتنی افادیت ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں بھی دوبارہ کیا. کیا کہہ کے کیا, فیہما فاکہتن, وہاں باغ ہوں گے جنت کے, بہت پھل ہوں گے, اور خصوصیت سے کون سے پھل, کھجور اور انار. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. پھر اگلی آیت میں خدا کہتا ہے, اور عجب آیت ہے, اب اللہ نے کہا فیہن خیرات حسان, وہاں بہت خوبصورت با اخلاق. اب جن لوگوں نے پہلے ترجمہ کیا وہاں پہ لکھ دیا حور, جن نے آل محمد سے قرآن نہیں سمجھا نا, اللہ کہہ رہا ہے فیہن ایسی ہوں گی وہاں خواتین, کیسی ہوں گی کہ جو خیرات حسان, انتہائی نیک خلقت, نیک صفت والی. لوگوں نے کہا حوریں بہت نیک ہوں گی, لیکن جب اس آیت سے متعلق لوگوں نے آ کے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام سے آ کے سوال کیا, مولا کیا یہ حوروں سے متعلق کہا جا رہا ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کہا مولا پھر یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ کہا میدان قیامت میں جب مومنین پہنچ جائیں گے, بہشت میں پہنچ جائیں گے, بہشت میں پہنچنے کے بعد کچھ ایسی خواتین ہوں گی جن کے چہرے کا نور حوروں سے زیادہ حسین ہوگا, حوروں سے زیادہ اللہ نے ان کو حسن عطا کیا ہوگا. جب اہل بہشت پوچھیں گے بارے رہا یہ کون ہے, تو جواب آئے گا, چھٹے امام کہتے ہیں جواب آئے گا, یہ دنیا کی مومن عورتیں ہیں جو دنیا میں با تقویٰ تھی, معرفت رب رکھتی تھی, معرفت ائمہ رکھتی تھی, یہ وہ اور مومنہ عورتیں جن کا نور, جن کا حسن حوروں سے بھی زیادہ ہے. ہمارا خدا ہمیں وہاں بھی نہیں بھولا. اور پھر خدا اگلی آیت میں کہتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان, حورن مقصرات فی الخیام، حوریں وہاں پہ خیموں میں ہوں گی. لوگوں نے پوچھا ملا کیسے خیمے ہوں گے، کہا موتیوں کے خیمے ہوں گے اور ان کے اندر آراستہ حوریں موجود ہوں گی. اور پھر خدا کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يتمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا کہتا ہے یہ وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں، موتی کے خیموں میں موجود ہیں، آراستہ ہیں، حسین ہیں. کہا یہ وہ ہوں گی جن کو کسی انسان اور جنات نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. پھر خدا کہتا ہے میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان فبأی علی ربکما تکذبان. 78 آیتیں ہیں سورہ رحمان میں، میں نے آج تک آپ کے سامنے 77 پہنچا دی، 77 آیتیں پہنچا دی، ایک آیت رہ گئی وہ کل عاشور کی مجلس میں پڑھوں گی. اب آپ نے آخری آیتوں میں کیا دیکھا، اللہ جنت کی نعمتیں گنا رہا ہے. تخت کیسے ہو، آخری آیت کیا، متکئین اللہ رف رفن خزرن ابقرین احسان. خدا کہتا ہے اہل بہشت ٹیک لگا کے، تکیا، ترجمہ یہی ہے، تکیا لگا کے، ٹیک لگا کے ایسے تخت پر بیٹھے ہوں گے. ابقرین، ابقرین کہتے بہت نقوش بنے ہوئے، جسم کہتے ہیں کپڑا انبرائڈری ہے، کڑھائی کیا ہوا ہے. تو کہا وہ جو تخت ہے وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت. اور کیا کہا اللہ رف رفن خزرن، سبز رنگ کے قالین ان تخت پہ بچھے ہوں گے اور اہل بہشت بڑی شان سے ان تخت پر بیٹھے ہوں گے. تو جب پوچھا گیا علماء سے، ائمہ سے پوچھا گیا کہ آخر جو اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا سورہ رحمان کے آخر میں، ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی، ایسا کھانا ہوگا، ایسا لباس ہوگا، ایسا تخت ہوگا، کیوں؟ تو علماء تفاسیر کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی 6 وجہ ہوتی ہے. بہت غور سے سنیے گا، اللہ کی نافرمانی جو ہم، مجھ سے اور آپ سے جب گناہ ہو جاتے ہیں نا کبھی، تو کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، 6 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز حب دنیا، دنیا کی محبت. پھر حب اقتدار، اقتدار چاہیے جس کو جہاں مل گیا نا، کسی کو اگر اپنے گھر کا اقتدار مل گیا تو گھر میں فرعون بن گیا، اب شوہر کی ماں بھی نہیں رہے گی، اب میں مالکہ ہوں گھر کی، یہ حب اقتدار. سارے گناہوں کی جڑ 6 چیزیں، حب دنیا، حب اقتدار، حب نوم، نوم کہتے ہیں سونے کو، نیند کی محبت، حب الطعام کھانے کی محبت، حب الراحہ آرام و راحت کی محبت، حب المرآہ عورت کی محبت. یہ 6 چیزیں ہیں جو انسان سے گناہ کرواتی ہیں. اللہ سورہ رحمان میں بتا یہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنی عقل کے مطابق اتنا ان چیزوں میں گم ہو جاتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جبکہ خدا نے ان تمام چیزوں کو، جو لوگ متوجہ نہیں ہیں میں ان کی توجہ چاہتی ہوں، اور اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کے آلٹرنیٹ بہشت میں رکھے ہیں. کیا دنیا کی عورتوں کے ساتھ حرام کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں حوریں موجود ہیں. یہاں کے کھانے میں کھاتے ہیں تم سوچتے نہیں حرام ہے یا حلال ہے، پیٹ میں جائے گا تو اگر ایک لقمہ حرام چلا گیا 40 دن عبادت قبول نہیں. اللہ نے وہاں بہترین غذا تمہارے لیے رکھی ہے، تو کیوں دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ اگر وہ ابدی نعمتیں چاہیے دنیا میں، جو اللہ نے جس طرح کہا ہے اس طرح عمل کرو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، مگر کیسے؟ جیسے خدا نے کہا ہے. تو تمہیں میدان قیامت میں یہ ابدی نعمتیں ملیں گی. اس لیے اللہ نے سورہ رحمان میں اتنا کھول کے، اتنا واضح کر کے اپنی نعمتوں کو بتایا اور کربلا کا میدان بتا رہا ہے. کیا تھا عمر سعد مولا حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو گیا؟ یزید نے لالچ دیا تھا میں تجھے رے شہر کی حکومت دے دوں گا. کیا ہے؟ حب اقتدار. تو یزیدی جو آئے تھے یا تو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت میں، شراب پیتے ہوئے، عورتوں کی محبت میں. لشکر یزید کیسے اکٹھا ہو گیا تھا؟ یزید نے ایسی تو خریدا تھا، یہی 6 چیزیں تو گھسیٹ کے لائیں تھی کہ نواسے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور جو حسین کے پاس تھے حر اقتدار کو لات مار کے آیا، کمانڈر تھا بہت بڑا لشکر یزید کا، سب کچھ چھوڑ کے ٹھوکر مار کے آیا مجھے حسین کے پاس آنا ہے. اور شب عاشور، آج ایک اور اہم جملہ سنیے، بچے سوال کرتے ہیں کبھی مائیں نہیں بتا پاتی ہیں، بہت غور سے سنیے. یہ مجلسیں ہماری درسگاہ ہیں جو ہمیں علم دیتی ہیں. ہم سنتے ہیں نا، آج کی شب آپ سنیں گے مجالس میں، شب عاشور مولا حسین نے چراغ بجھا دیا تھا، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں جو شخص لاکھوں کے مجنے میں گھرا ہو، لاکھوں دشمنوں میں گھرا ہو، وہ تو سوچنا، اسے تو سوچنا چاہیے تھا کہ مولا کہتے ہیں اور لوگ آ جائیں اور میرا لشکر بڑا ہو جائے. نہیں، مولا کہہ رہے جو جانا چاہے چلا جائے. مجھے شکایت نہیں ہے تم سے, تم نے یہاں تک ساتھ دیا, میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں؟ مولا چاہتے تھے اب جو میرے پاس رکے گا, اب جو رکے گا, سامنے موت ہے, میں نے اجازت بھی دے دی جانے کی, ہاں میں نے جنت کی ضمانت بھی دے دی, یہاں تک ساتھ دیا, میں تمہیں جنت کی شفاعت کرواؤں گا سب کچھ دینے کے بعد. اب اگر کوئی میرے پاس رکے گا تو اس کے اندر یہ 6 چیزیں نہیں ہوں گی. نہ اسے اقتدار کی محبت ہوگی, نہ اسے مال و زر کی محبت ہوگی, نہ اسے آرام اور راحت کی محبت ہوگی. میرے پاس جو رکے گا اس کی روح آزاد ہوگی, وہ صرف حسین کی محبت میں آئے گا, وہ صرف نواسے رسول کی محبت میں آئے گا, وہ اللہ کا دین کے, اللہ کے دین کے لیے آئے گا. بس ایک آخری جملہ لے لیجئے پھر مسائب بیان کروں. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ بہت ساری کتابیں بھری ہیں مولا نے بتائے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیتے ہیں. دو چیزیں مت بھولیے گا, بس دو چیزیں بیان کر کے مسائب سے متصل ہو جاؤں. دو چیزیں نہ بھولیے گا. پہلی چیز خوف خدا. جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو, ہم گناہوں سے نہ بچیں, جنت نہیں مل سکتی. رسول اسلام کی حدیث ہے, اگر کسی کی آنکھ سے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر, کتنی چھوٹی ہوتی ہے مکھی, اور مکھی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے, ایک نقطے کے برابر. رسول کہتے ہیں جو خوف خدا میں جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو گر جائے, اس کے رخسار پہ بہ جائے, اللہ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے. ہم کب روتے ہیں؟ جب کوئی ہمارا دل دکھا دے. ہم کب روتے ہیں؟ جب ہمیں کچھ چاہیے, مانگنا ہے اللہ سے. ہم اللہ کے خوف سے کب روتے ہیں کہ میرا رب, میں نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا؟ کب ہم روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی, اللہ کا خوف بھی دل میں نہیں ہوگا. جب تک محبت نہیں ہوگی خوف نہیں آئے گا. ماں باپ سے محبت کرتی ہے نا اولاد, تو سوچتی ہوں میں ایسا نہ کروں میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں. بیوی اگر شوہر سے محبت کرتی ہے تو سوچتی ہوں میری زبان سے ایسا نہ نکلے میرا شوہر ناراض ہو جائے. اولاد اگر محبت کرتی ہے والدین سے, یعنی ہر رشتے میں, بہن بھائی, ماں باپ, اولاد, ہر رشتے میں, اور اگر امام سے محبت کرتی ہے کوئی امت, اگر شیعان اہل بیت امام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا امام ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جس کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں, جس کے صدقے میں ہم اس زمین پر ہیں, جس کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے, جس کے صدقے میں ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں ملتی ہیں, ہمارا امام ہم سے ناراض نہ. خوف خدا جب آئے گا؟ جب اللہ سے محبت ہو. تو یاد رکھیے, پہلی چیز ہمیشہ اپنے دل میں ٹٹولا کیجیے خوف خدا رہے. اور دوسری چیز, رسول کہہ گئے تھے نماز جنت کی کنجی ہے, اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. رسول کا جملہ ہے, جنت کی چابی کا نام ہے نماز. اور جو نمازی نہ پڑھے پھر وہ مطمئن نہیں رہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, نہیں. نماز جنت کی چابی ہے. اور مولا کائنات کہتے ہیں جو 3 دن نماز شب پڑھ لے مسلسل, مولا علی کہہ رہے ہیں, کتاب قیامت کے 10 مراحل وہاں سے بیان کر رہی ہوں, مولا علی کہتے ہیں جو 3 دن نماز شب پڑھ لے, ملائکہ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اسے کہ 3 دن سے مسلسل نماز شب پڑھا ہے, خدا اسے کیا کیا عطا کر دے گا. ملائکہ حیرت زدہ ہوتے ہیں, حسرت کرتے ہیں. عزاداروں کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہوئیے گا. اسی لیے میدان کربلا میں روزے عاشور جب ابتدا ہوئی ہے تو علی اکبر کی اذان سے, مولا کے لشکر میں مولا کے ساتھ مولا کا مؤذن موجود تھا حجاج بن مسروق, یہ مولا حسین کا مؤذن تھا, اذان دینے والا, تمام راستے یہی اذان دیتا ہوا آیا. مگر جب روزے عاشور آئی تو مولا حسین نے کہا آج اذان میرا علی اکبر دے گا. مولا چاہتے تھے رہتی دنیا تک, قیامت تک, جب جب تذکرہ ہوگا عاشور کے دن کا, جب جب آغاز عاشورہ بتایا جائے گا, علی اکبر کی اذان بتائی جائے گی. پیاسے تھے, بھوکے تھے, مگر تمام شب عاشور عبادت میں گزاری. تو میرا چاہنے والا کبھی نمازوں سے دور نہیں رہے گا. میرا چاہنے والا جب علی اکبر کی اذان کو سوچے گا تو خود مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا. اسدارو علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر ام لیلا کے لال. اسدارو میرے پاس 5-7 منٹ ہے, مگر میں آج چاہتی ہوں تفصیل سے یاد علی اکبر کے مسائب پڑھوں. 2 دن سے میرا دل تشنا ہے, گھر جا کے سوچتی ہوں میں مسائب کا حق نہیں ادا کر پائی. آج علی اکبر کے مسائب, آج حسین کو پرسا دینا ہے, لیلا کو پرسا دینا ہے. عزاداروں جب روزے عاشور نمودار ہوئی, سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے کہ بابا مجھے مختل میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں تقدم ولدی, میرے لال آگے بڑھو. سب سے پہلے اپنے لال کو بھیجنا چاہتے ہیں. جیسے علی اکبر آگے بڑھنے لگتے ہیں, مولا کے اصحاب بنی ہاشم کے اور شہزادے قریب آئے, کہا مولا حسین ایسا نہیں ہو سکتا, ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مارا جائے. مولا پہلے ہم جائیں گے. جب علی اکبر پڑھتے تھے مولا کے جانے سار کھڑے تھے, مولا نہیں ایسا ہو سکتا ہم زندہ رہے اور علی اکبر کا لاشا آ جائے. اور جب سب شہید ہو گئے, اب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہیں ہے, علی اکبر آگے بڑھے, مولا حسن کہتے ہیں جاؤ میرے لال, مگر جانے سے پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لینا. علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے, جوان بیٹا. مائیں جب اولاد کی پرورش کرتی ہیں نا زداروں, بچے جوان ہوتے ہیں نا, ماؤں کی امیدیں جوان ہوتی ہیں. میں بھی ماں ہوں, ہر ماں یہ سوچتی ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے نا دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں. ایک خواہش یہ ہوتی ہے اپنے بیٹے کے چہرے پہ سہرہ دیکھوں, اور ایک خواہش یہ ہوتی ہے جب ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ ہمارے بیٹے کے کندھے پہ ہو. یہ ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے. علی اکبر ام لیلا کے خانے میں آئے, اما سے اجازت لینے آئے ہیں, دیکھا ماں مصلی نماز پر ہے. کہا اماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, آپ مصلی عبادت پہ ہے, عزاداروں سنو گے مادر علی اکبر کا جملہ سنو گے. ام لیلا کہتی ہے علی اکبر اس لیے مصلی پر ہو, تیرا لاشا آئے تو سجدہ شکر کروں. ام لیلا تیرے صبر کو بھی ہمارا سلام. علی اکبر سمجھ گئے, ماں نے اجازت دے دی, پھوپھی کے خیمے میں آئے, پھوپھی کے خیمے میں آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. جناب زینب کہتی, جناب زینب نے علی اکبر کو پالا ہے, سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک بار کی کہتی ہے زینب, اکبر کیا بات ہے لال؟ کہا پھوپھی اما آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں, آج بھی ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو میرے لال. کہا پھوپھی اما آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ کہا علی اکبر کیا پوچھ لیا, میری ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے. کہا میں, کہا میری ماں سیدن نسائل عالمین. کہا پھوپھی اما میں آپ کی جان ہوں نا, اپنی جان کو دادی کی جان حسین پہ قربان کر دیجئے. جیسے یہ کہا نا اپنی جان کو دادی زہرا کی جان پہ قربان کر دیجئے, ایک بار کی جناب زینب کہتی ہے علی اکبر تو نے کیا کہہ دیا, اب میں تجھے روک نہیں سکتی میرے لال, جہاں میں نے اجازت دی. علی اکبر اب مقتل جانا چاہتے ہیں, مقاتل میں لکھا ہے بیبیوں کے خیمے میں آئے, بیبیوں نے کہا ہم دو طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں. علی اکبر درمیان سے گزر رہے ہیں. اے اولاد والی ماں سوچو جب امی لیلا دیکھ رہی ہوگی, اب میرا یہ لال شہید ہو جائے گا, میں اپنے لال کو دیکھ نہیں سکوں گی, ماں کی نگاہیں دیکھ رہی ہے. جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, بیبیاں دامن پکڑ لیتی ہیں, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا, کبھی بہن نے دامن پکڑ لیا, کبھی پھوپھیوں نے دامن پکڑ لیا. جب بار بار ایسا ہوا, مولا حسین نے صدا دی, اے بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو. علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے, باپ نے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرایا, کہا بارے الہ اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے. جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے. عزاداروں جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے نا, در خیمہ پہ زینب کھڑی ہے. علی اکبر نے گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جھک کر باپ کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی بابا کے کان میں کچھ کہا, مولا حسین لڑکھڑا گئے. علی اکبر آگے بڑھے, زینب نے پوچھا بھیا علی اکبر نے کیا کہہ دیا تھا کان میں, آپ کے قدم لڑکھڑا گئے. مولا حسین کہتے ہیں زینب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میرے بعد میری ماں جی نہیں سکے گی, میرے بعد میری ماں جی نہیں سکے گی, بابا جب تک زندگی رہے میری ماں کا خیال رکھیے گا. علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, مولا حسین کہتے ہیں اکبر جاؤ بیٹا, مگر جب تک بابا نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر آگے بڑھے, گھوڑے کی رفتار بڑھی. علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی, پلٹ کے دیکھا بابا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. علی اکبر نے گھوڑا روک دیا, گھوڑے سے اترے, کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا, ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا, کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اب اداروں سنا نہیں جائے گا. مولا حسین کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا
علی اکبر یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل گٹا رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا گھوڑے پہ میں جا رہا ہوں، آپ انتظار کیجیے، بابا پیچھے نہیں دوڑیے۔ علی اکبر بیٹھ گئے، علی اکبر مختل میں گئے، بڑے بڑے شامیوں کو جہنم نار کیا، پھر نار کر دیا علی اکبر نے، مگر کب تک لڑتے؟ ایک شقی قریب آ کے علی اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارتا ہے، نیزہ مار کے نیزہ کھینچ رہا تھا، بڑی دیر تک کھینچتا رہا، نیزہ ٹوٹ گیا، نیزے کا پھل کلیجے میں۔ علی اکبر سنبھل نہیں سکے، علی اکبر گھوڑے سے گرے، سنا دی بابا ادرکنی۔ مولا حسین نے آخری جملے، مولا حسین نے جیسے ہی علی اکبر کی صدا سنی، ایسا لگتا تھا مولا کو نظر نہیں آ رہا، مولا ٹھوکرے کھاتے گرتے ہوئے یا علی کرتے ہوئے بیٹے کی لاشے پہ آئے۔ علی اکبر کے سر کو باپ نے زانوں پہ رکھا، کہا علی اکبر یہ سینے پہ ہاتھ ہٹاؤ، کہ بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ علی اکبر ہٹا لو ہاتھ، میں بہت صابر ہوں۔ مولا نے کہا، علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، نیزے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا کلیجے میں گرا تھا۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر بہت تکلیف ہو رہی، کہا بابا بہت تکلیف ہے۔ مولا حسین دو زانو بیٹھے، نیزے کے پھل کو پکڑا، نجف کی طرف رخ کر کے کہا، بابا علی آپ مشکل کشا ہیں، میں علی اکبر کے کلیجے سے پھل نکال رہا ہوں، علی اکبر کے کلیجے سے پھل نکالا۔ روح نکل گئی، باپ کے سامنے جوان کا لاشا، باپ نے چہرہ چوما، علی اکبر دیکھو لشکر عزیز والے تانے دے رہے ہیں، بیٹا جوان چلا گیا، حسین کیسے لڑو گے، بیٹا دشمن کے تانے برداشت نہیں ہوتے۔ Ha 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 ha!